سنیچر 10 دسمبر کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے علم بردار کیا کہتے ہیں؟
اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور کچھ ایسے ایشوز ہیں، خاص کر کے عورتوں کے خلاف تشدد، اس میں تو لگتا ہے اضافہ ہی ہو رہا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبر سنیے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کی مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے رہنماؤں نے صوبے میں حقوق انسانی کی مبینہ پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے کوئٹہ میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے سربراہ نصر اللہ بلوچ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا
کے تنظیم کے ساتھ تقریباً بلوچستان سے جو مسنگ پرسنز ہے ان کی 3750 کے قریب کیسز رجسٹر ہے اور یہ تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن تنظیم اپنے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنے کام جاری رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بلوچستان سے مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئے وہ تقریباً جو تنظیم کے ساتھ رجسٹر کیسز ہے 1250 کے قریب مسخ شدہ لاشیں مطلب رجسٹر ہے اور یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔
ان تنظیموں کے دعووں کے برعکس محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد 150 سے زیادہ نہیں ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جولائی سے ایک بار پھر سر اٹھانے والی احتجاجی تحریک کو دبانے کی سرکاری کارروائیوں میں اب تک تقریباً 100 افراد ہلاک اور 15,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وہاں رسمی تقاریب کے بجائے لوگ اپنے حقوق کی پامالی کے خلاف سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
آج بھی حکام نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کی جانب مارچ کرنے والے مظاہرین کو منتشر کیا اور اس موقع پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو گرفتار کیا۔ شمالی کشمیر سے منتخب رکن اسمبلی انجینئر رشید کو بھی اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کی جانب مارچ کرنے کے دوران ہی گرفتار کیا گیا۔
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے حقوق کم از کم جانوروں کے برابر کیے جائیں۔ آپ نے خود دیکھا گزشتہ 6 مہینے سے بالخصوص اور 25 سال سے بالعموم وادی کشمیر میں کیسے بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کہیں نہیں ہے، اور سب سے بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن یہ ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔
روس کا کہنا ہے کہ حلب کو واپس لینے کی حکومتی کوششوں کے دوران 1000 سے زیادہ شامی باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ روس کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ 93% شہر کا قبضہ اب ان کے پاس ہے۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر۔
روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایک بار مشرقی حلب میں باقی رہ جانے والے شہری نکل جائیں تو باغیوں کا دفاع کرنے والوں کو یا تو باہر نکال لیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا۔ ادھر پیرس میں موجود امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ جان کیری کی شامی حزب اختلاف سمیت اپنے عربی اور یورپی ہم منصبوں کے ساتھ شام میں شہریوں کی مشکلات میں کمی لانے پر بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب جنیوا میں روس اور امریکہ کے فوجی ماہرین اور سفارتکار باغیوں کے حلب چھوڑنے سے متعلق ایک منصوبہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خیال ہے کہ روس نے صدارتی انتخابات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنے میں مدد کے لیے خفیہ طور پر کام کیا۔ تفصیل بتائیں گے عبید ملک۔
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں وثوق سے کہہ سکتی ہیں کہ روس نے امریکہ کے حالیہ انتخابات میں ہیکنگ کی۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی رپورٹ کے بارے میں اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے CIA کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ عراق کے سابق صدر صدام حسین کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے۔ ادھر روسی حکام کی جانب سے ہیکنگ کے الزامات کی تردید کی گئی ہے۔
جنوبی کوریا کی صدر پاک گون ہائی سے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے دارالحکومت سیول کی سڑکوں پر مظاہرین آج لگاتار 7ویں ہفتے بھی جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز پارلیمان سے مسپاک کے خلاف مواخذے کی منظوری کے بعد دسیوں ہزاروں شہریوں نے جمع ہو کر جشن منایا۔ واضح رہے کہ مسپاک کے اختیارات عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ فیصلہ آنے تک معطل ہیں کہ آیا پارلیمان میں ان پر اعتماد سے متعلق ووٹ کرایا جائے گا یا نہیں۔ مسپاک پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی دوست کو جنوبی کوریا کی کارپوریشن سے عطیات جمع کرنے میں مدد کے لیے بے جا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا۔ یمن میں حکام کا کہنا ہے کہ عدن کی بندرگاہ پر فوجی اڈے پر ایک خودکش دھماکے میں کم از کم 12 فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں. حملہ آور نے خود کو اس وقت دھماکے سے اڑا لیا جب فوجی دستے اپنی تنخواہیں لے رہے تھے. شدت پسند دولت اسلامیہ عدن میں فوجی دستوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی رہی ہے. یہ فوجی دستے بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ حکومت کے زیر کنٹرول ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے پاکستان کو جو مواقع فراہم کیے تھے وہ ضائع کر دیے گئے ہیں. ہنا ربانی گھر کا خصوصی انٹرویو سیربین میں آگے آنے کو ہے. پہلے آج کا بڑا موضوع, جس طرح کہ آپ نے خبروں میں سنا, انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک سیمینار منعقد ہوا. اس سیمینار سے مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان میں انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. تفصیل سنتے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم کی اس رپورٹ میں.
حقوق انسانی کے مناسبت سے یہ سیمینار کوئٹہ پریس کلب میں منعقد ہوا. اس سیمینار کا اہتمام بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے کیا تھا. سیمینار سے بزرگ کانفرنس رہنما ڈاکٹر ای بلوچ کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی, بی این پی, نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے خطاب کیا. مقررین نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بلوچستان میں ایک دہائی سے زائد کے عرصے سے حقوق انسانی کی پامالی کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے بی ایچ آر او کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کا کہنا تھا.
بلوچستان کے شہری علاقوں میں گھروں پر چھاپے, زبردستی دروازے توڑ کر گھروں کی تلاشی اور نوجوانوں کو بغیر مقدمات کے گرفتاریوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ سالوں سے شروع ہو چکا ہے.
بی ایچ آر او کی چیئرپرسن نے الزام عائد کیا کہ جن افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو کسی عدالت میں صفائی کا موقع بھی فراہم نہیں کیا جاتا.
سال 2016 کے شروع میں صوبائی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ بلوچستان سے فورسز نے 13,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے. ان گرفتار افراد پر صوبائی احکام نے صوبائی حکومت اپنے بیانات میں صرف گرفتار لوگوں کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ گرفتار ہونے والے افراد کس حالات میں اور کہاں رکھے گئے ہیں. ان میں مقدمات اور عدالتوں میں صفائی کا موقع دینے کے لیے ریاست کے پاس کوئی پالیسی ہے؟
اس موقع پر وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے وائس چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان سے اب تک ہزاروں افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے, جبکہ ایک بڑی تعداد کی تشدد زدہ لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں.
کہ تنظیم کے ساتھ تقریباً بلوچستان سے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی 3750 کے قریب کیسز رجسٹر ہیں اور یہ تعداد ہزاروں میں, اور اس کے علاوہ جو بلوچستان سے مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئے وہ تقریباً جو تنظیم کے ساتھ رجسٹر کیسز ہیں 1250 کے قریب مسخ شدہ لاشیں مطلب رجسٹر ہیں اور یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے.
نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ جو مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوتی ہیں ان کی شناخت کا بھی موقع فراہم نہیں کیا جاتا. بی ایچ آر او کی چیئرپرسن نے حقوق انسانی کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالیوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں.
بی ایچ آر او نے بارائے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان میں اغوا, گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی جیسے واقعات کو روکنے کے لیے متحرک کردار ادا کریں.
بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالی کے الزامات کے حوالے سے جب میں نے حکومت بلوچستان کے ترجمان انور لکاکڑ سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان الزامات کو مسترد کیا. ان کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے. حکومت کے ترجمان نے ان الزامات کو سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے بات کریں گے پاکستان کی کہ کیا وہاں رواں سال انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری آئی ہے یا اب بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے کچھ تحفظات ہیں؟ یہی سوال میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے پوچھا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف سے۔
دیکھیے، اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جو واقعات ہو رہے ہیں خلاف ورزی کے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اور کچھ ایسے ایشوز ہیں خاص کر کے عورتوں کے خلاف تشدد، اس میں تو لگتا ہے اضافہ ہی ہو رہا ہے، مگر اگر ہم دیکھیں تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کا جو رسپانس ہے، کم سے کم لیجسلیشن کے حد تک وہ کچھ بہتر رہا ہے۔ صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی کچھ قانون ایسے پاس ہوئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے حقوق سے ہے، عورتوں کے خلاف جو جرم ہیں ان کو ایڈریس کر رہا ہے، اور سندھ اسمبلی میں پوسٹ کنورژن کے خلاف بھی بل پاس ہوا ہے جس سے کچھ حد تک جو مائنورٹیز کے کنسرنز تھے وہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو اس حد تک تو ہوئی ہے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، مگر جو حقیقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں ابھی تک تو تبدیلی نہیں نظر آتی ہے۔
تبدیلی جی، تو زہرا جی، یہ جو غیرت کے نام پر قتل کے واقعات ہیں، ان میں کیسے کمی آئے گی آپ کے خیال میں؟
حکومت نے جب قانون پاس کیا ہے تو میرے خیال سے اب مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ابھی تک امپیونٹی رہی ہے اور جو انہوں نے اس قانون کے ذریعے ایڈریس کرنے کی کوشش کیا ہے، تو حکومت کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اب امپیونٹی برداشت نہیں کی جائے گی
جی،
اور سزا دی جائے گی۔ یہ اگر یقینی بنائیں تب شاید کمی آ سکتی ہے۔
اچھا، تو
جی
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 جی جی، اور یہ جو پاکستان میں پھانسی کی سزا دینا دوبارہ سے جب سے شروع ہوا ہے، تو کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کو جن کو پھانسی دیا جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ یہ سزائیں جب دی جاتی ہیں تو وہاں پہ قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں؟
نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمارے شروع سے تشویش رہی ہے، اور جب یہ قانون جب یہ بنے ہیں فوجی عدالت، جب یہ قانون پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اس وقت ہی ہم نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ جو ڈیفینس لائرز ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ پہ اور اس پہ کوئی ایکسیس نہیں ہے، کیس کی تفصیل کیا ہے، خاندان والوں کو اخبار کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ ان کے رشتہ دار کو موت کی سزا دی گئی ہے، تو اس میں بالکل ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ ویسے جنوری میں اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، دیکھیے حکومت کا کیا ارادہ ہے اس سلسلے میں۔
جی، اور زہرا جی، جو مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے، ابھی لاسٹ ویک ہی جو بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں واحد بلوچ، وہ 3-4 ماہ لاپتہ ہونے کے بعد اچھی خبر ہے وہ مل گئے ہیں، لیکن اوور آل سچویشن جو ہے مسنگ پرسنز کی، اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟
نہیں، میری نظر میں تو نہیں آ رہے ہیں، اور واحد بلوچ کے بہت مطلب خوشخبری سب کے لیے ہے، مگر آج ہی خبر آئی ہے، ابھی میرے پاس تفصیل نہیں ہے، میں نے کسی نے بتایا کہ گھوٹکی کے دو لوگوں کی لاش ملی جو اٹھائے گئے تھے، میرے پاس ساری تفصیل فی الحال نہیں ہے، مگر یہ سلسلہ ہے جاری، اور پہلے لوگ واپس آ جاتے تھے، واحد بلوچ خوش قسمت ہیں، مگر جو اٹھائے جاتے ہیں اس میں سے کم ہی واپس آتے ہیں۔
یہ تھیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف۔ رخ کرتے ہیں اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں احتجاجی تحریک کو دبانے کی سرکاری کاروائیوں میں اب تک 100 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو چکے ہیں، 15,000۔ ہڑتال کا اثر کم تو ہوا ہے، تاہم گرفتاریوں اور قطغنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلح شورش کے دوران 8,000 سے زیادہ افراد دوران حراست لاپتہ ہو گئے، اور گزشتہ چند برسوں میں سینکڑوں گمنام قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کشمیریوں کے لیے انسانی حقوق کا عالمی دن کیا معنی رکھتا ہے؟ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں رسمی تقاریب کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس دن لوگ سڑکوں پر حقوق کی مسلسل پامالی کا ہی رونا روتے ہیں۔ آج بھی حکام نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کی جانب مارچ کرنے والے مظاہرین کو منتشر کیا، اور اس موقع پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو گرفتار کیا۔ شمالی کشمیر سے منتخب رکن اسمبلی انجینئر رشید کو بھی اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کی جانب مارچ کرنے کے دوران ہی گرفتار کیا گیا۔
سب ناروں پہ ایک ہی باری،
حق ہمارا رائے شماری،
سب ناروں پہ ایک ہی باری،
حق ہمارا رائے شماری۔
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے حقوق کم از کم جانوروں کے برابر کیے جائیں۔ آپ نے خود دیکھا گزشتہ 6 مہینے سے بالخصوص اور 25 سال سے بالعموم وادی کشمیر میں کیسے بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ جو لوگ لوگوں کو قتل کرتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کہیں نہیں ہے، اور سب سے بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن یہ ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔
انجینئر رشید کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں سبھی 87 اراکین میں سے واحد رکن ہیں جو کشمیر میں رائے شماری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج ہی 5 ماہ کے بعد پہلی مرتبہ لاپتہ افراد کے لواحقین نے سری نگر میں ایک دھرنا دیا اور لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ دہرایا۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کی تنظیم کی سربراہ پروینہ آہنگر نے اس موقع پر بتایا،
انصاف کورٹ کا گھر، ادھر کوئی انصاف نہیں ملا، سٹیٹ ہیومن رائٹس وہ بھی جھوٹا ہے، کورٹ ہائی کورٹ لوور کورٹ وہ بھی جھوٹا ہے۔ ہم جب تک زندہ ہے تب تک یہ لمبی لڑائی ہے، ہم نہ پیسے کی ضرورت نہ نوکری کی، ہم بچے کی ضرورت، اگر اٹھایا تو کہاں رکھا۔ 26 سال ہو گیا، پروینہ جی بوڑھا ہو گئی ہے، مگر لڑائی جاری ہے، جب تک پروینہ جی زندہ تب تک لڑائی جاری ہے۔
واضح رہے گزشتہ 15 برس سے لاپتہ افراد کے لواحقین ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو سری نگر میں دھرنا دیتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ 5 ماہ سے انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس دوران کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کشمیر محفوظ ترین جگہ ہے۔
کشمیر سے زیادہ سیف پلیس کوئی بھی ٹورسٹ کے لیے نہیں، بالخصوص عورتوں کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے، ہم جو روز سنتے ہیں کہ کہاں کہاں عورتوں کے ساتھ دن دہاڑے کیا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اب عورت جموں کشمیر وادی میں اکیلی آ سکتی ہیں، لڑکیوں کا گروپ آ سکتا ہے، عورتیں آ سکتی ہیں، اور ہم ان کا پورا خیال رکھیں گے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔
انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے کشمیریوں میں کوئی جوش و خروش نہیں پایا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر روز کسی کی جان جاتی ہو وہاں تو ہر روز انسانی حقوق کا دن منایا جانا چاہیے۔
ورلڈ ہیومن رائٹ وائلیشن ڈے پہ بھی یہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی رہتی ہے۔ میں صبح گھر سے نکلا، مجھے نہیں پتا آج کے دن میں شام کو گھر واپس پہنچوں کہ نہیں، کہیں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
مجھے نہیں لگتا یہ اتنا سگنیفیکنٹ ڈے ہے کشمیریوں کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں انسانی حقوق کی پامالیاں اتنی ہوتی ہے کشمیر میں آئے روز۔ آپ کل بھی دیکھیں ایک نہتے سویلین کو مارا گیا، ایک نہتے نوجوان کو مارا گیا۔ تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پہ بھی یہاں پہ اتنی ساری ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے کہ اب لوگوں کو یہ ایک لینڈ مارک ڈے کے طور پر منانا کشمیریوں کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر ایک دن یہاں پہ ہر کونے سے ہر گھر میں ماتم ہوتا ہے۔
واضح رہے اس سال جولائی میں مسلح رہنما برہان وانی کے جنازے میں شرکت کے لیے جانے والے ہزاروں لوگوں پر فائرنگ کے بعد کشمیر میں غم و غصے کی لہر پھیل گئی۔ اب یہ تحریک 5ویں مہینے میں ہے، اور اب تک بچوں اور خواتین سمیت تقریباً 100 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 15,000 زخمی ہیں۔ کشمیریوں کو محض مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کا ہی سامنا نہیں ہے، بلکہ ہند مخالف احتجاجی تحریک کے دوران آمد و رفت، ٹیلی فون، انٹرنیٹ اور اخبار اور ٹی وی نشریات جیسے بنیادی حقوق کو بھی معطل کیا جاتا ہے۔ ریاض مسرور، BBC، سری نگر۔
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کا، جہاں شدت پسند ایک واقعے میں وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور انسداد دہشت گردی محکمے کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس ریاض الاسلام کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے بیٹے اس حملے میں زخمی ہوئی ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ واقعہ 4 صدر روڈ پر مدینہ کالونی میں پیش آیا۔ فقیر آباد تھانے کے SHO عبدالغفار نے BBC کو بتایا کہ DSP ریاض الاسلام بیٹے کے ساتھ مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلے تو اسی دوران نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی ہے۔ اس حملے میں ریاض الاسلام زخمی ہو گئے تھے، جنہیں فوری طور پر لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھے اور فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ڈی ایس پی ریاض پر اس سے پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں جس میں وہ محفوظ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پشاور میں اگرچہ تشدد کے واقعات میں پہلے کی نسبت کمی واقع ہوئی ہے، لیکن پولیس پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ چند روز پہلے پشاور میں پولیس پر مختلف علاقوں میں مختلف اوقات کے دوران دو حملے کیے گئے تھے، جس میں کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ایک حملہ جمرود روڈ پر کارخانوں کے قریب، جبکہ دوسرا حملہ جی ٹی روڈ پر کیا گیا تھا۔ پشاور میں کوئی 10 روز پہلے نئی سٹی پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے گشت کے دوران ہلاک کر دیا تھا، جبکہ 2 افراد اس حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ اسی طرح 30 اکتوبر کو بھی پشاور میں خزانہ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پولیس کے ایک اہلکار عباد علی کو ہلاک کر دیا تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
جنوبی پنجاب کے ضلع بھکر کی تحصیل منکیرا میں کسانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ کسان کہتے ہیں کہ قطری شہزادوں نے تلور کے شکار کے دوران ان کے چنے کی فصل تباہ کر دی ہے اور وہ معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی مانگیں نقصان سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی عوامی ورکرز پارٹی کے ترجمان فاروق طارق سے اور ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔
کیونکہ قطری شہزادے پہلے تو پنجاب میں نہیں آتے تھے، یہ زیادہ تر بلوچستان میں اور سندھ میں جاتے تھے، لیکن جب سے یہ پناما لیک کا ایشو شروع ہوا ہے اور ایک قطری شہزادے کا خط سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہے کہ ہم نے یہ گفٹ کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو، تو اس کے بعد ایک پوری ان کی ایک پورا ڈیلیگیشن پنجاب آیا ہوا ہے اور وہ اسپیشل ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہے۔ ہیلی کاپٹرز پر ضلع جنگ کے پاس ہی یہ منکیرا جو ہے وہاں پہ لے جایا گیا ہے، اور یہ کسان بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی فصلوں کو یہ شکار کے لیے تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب کی پولیس کا جو کسانوں کے ساتھ رویہ ہے وہ صرف منکیرا میں ہی ایسا نہیں ہے جہاں ان کو ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے اوکاڑے میں بھی ایسا ہوا ہے، گرفتاریاں کی گئی ہیں، اس سے پہلے کسان اتحاد کے جو لیڈرز ہیں ان کو مارا پیٹا گیا ہے۔ تو ایک اینٹی پیزنٹری موڈ ہمیں پنجاب میں نظر آتا ہے، جس میں پنجاب حکومت سمجھتی ہے کہ شاید کسان جو ہے وہ اپنی حد سے آگے جا رہے ہیں اور زیادہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں۔
اچھا، تو فاروق طارق صاحب، آپ اس وقت لندن میں ہیں، تو یہاں پہ کچھ دن پہلے پاکستان پر ایک کانفرنس ہوئی تھی، تو کیا پاکستان کے متعلق باتیں اب پاکستان سے باہر رہ کر ہی ہوں گی؟
نہیں، پاکستان کے بارے میں باتیں پاکستان کے اندر بھی بہت ہوتی ہیں، پاکستان کے اندر بھی کرٹیسزم بے شمار ہوتا ہے، میڈیا اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ لندن میں بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان کے ان ایشوز پہ زیادہ بات ہوئی جن پہ عام طور پر پاکستان میں تھوڑی لیٹنسی فیل کی جاتی ہے کہ شاید اگر ہم یہ بات پاکستان میں کریں گے تو اس پہ ری ایکشن ہوگا اور نیشنل ایکشن پلان کا ایک مس یوز دوبارہ ان سیاسی کارکنوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ انہیبیشن تھیں جس کی وجہ سے لندن میں اس اجلاس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس کو پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ زیادہ پسند نہیں کیا، اور عائشہ صدیقہ کے خلاف بھی کچھ کاروائیاں جو ہیں پچھلے عرصے میں دیکھنے کو ملی ہیں۔
اچھا، یہ عوامی ورکرز پارٹی بائیں بازو کی 3 جماعتوں کا الحاق ہے، تو کیا وہ پاکستان کی 3 بڑی پارٹیوں کا مقابلہ کر پائے گی؟
دیکھیں، ابھی ہمارا آغاز ہوا ہے اور یہ ایک اچھا آغاز ہوا ہے کہ 3 بائیں بازو کی پارٹیوں نے اپنی پارٹیوں کو مرج کر کے عوامی ورکرز پارٹی کی بیس رکھی ہے۔ اور میں آج کل برٹن کے وزٹ پہ ہوں جہاں مختلف جو ہے گروپس ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستانی تارکین وطن کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، کیونکہ ان تینوں کا جو پروگرام ہے پاکستان کے بارے میں وہ تقریباً ایک جیسا ہے، ان کا اکنامک ایجنڈا سیم ہے، وہ تینوں پرائیویٹائزیشن پہ متفق ہیں، تینوں نیو لبرل ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن پہ متفق ہیں، تینوں امریکہ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ غربت کے پھیلاؤ میں ہی جو ہے ہمیں سامنے نظر آ سکتا ہے۔ تو عوامی ورکرز پارٹی نے ایک نظریاتی کشمکش کا آغاز کیا ہے ان جماعتوں کے پاکستان بیانیہ کے خلاف۔
فاروق طارق صاحب، پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی وہ بڑھ رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ حکومت اسے روکنے میں ناکام رہی ہے یا حالات اب پہلے سے کچھ بہتر ہیں؟
نہیں، پہلے سے بہتر تو نہیں ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کچھ کم ہوئی ہیں وہ بھی پنجاب کے اندر، لیکن اب اس کا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے صوبے وہ بن گئے ہیں، وہاں پہ متواتر یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں۔ کراچی میں بھی تمام تر رینجرز کی سرگرمیوں کے باوجود وہاں بھی ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ نہیں رک سکا، اور جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے ساتھ مذہبی فرقہ واریت پھیل رہی ہے اور حکومت اس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ یہ بڑا سیریس چیلنج ہے پاکستان میں ترقی سنکوتوں کے لیے، مذہبی جنونیت کا پھیلاؤ۔
یہ تھے عوامی ورکرز پارٹی کے ترجمان فاروق طارق۔ پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے پاکستان کو جو مواقع فراہم کیے تھے وہ ضائع کر دیے گئے ہیں۔ ہنا ربانی گھر کا خصوصی انٹرویو سیربین میں آگے آنے کو ہے، سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبروں کا، جو کہ سنائیں گی سبا ناز۔
پاکستان نے دورہ آسٹریلیا کے پہلے سیروزا میچ میں کرکٹ آسٹریلیا 11 کو 201 رنز سے شکست دے دی ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا 11 کی ٹیم جیت کے لیے مطلوبہ ہدف 301 رنز کے تعاقب میں دوسری اننگز میں 109 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی۔ پاکستانی لیفٹ آرم سپنر محمد نواز نے وارم اپ میچ کے آخری دن تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ 15 دسمبر سے برسبن میں شروع ہو رہا ہے۔ ادھر انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ممبئی میں ہونے والے چوتھے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر انڈیا نے پہلی اننگز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 451 رنز بنائے اور انگلینڈ پر 51 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 400 رنز بنائے تھے۔ آج کے کھیل کی خاص بات مرلی وجے اور کپتان وراٹ کوہلی کی سینچریاں ہیں۔ مرلی وجے 136 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ کوہلی 147 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ سینچری کے ساتھ ہی کوہلی 2450 سے زائد رنز بنا کر 2016 کے کامیاب ترین بلے بازوں کی فہرست میں ٹاپ پر آ گئے ہیں۔ اس لسٹ میں انگلش بیٹس مین جو روٹ دوسرے اور آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر تیسرے نمبر پر ہیں۔ سابق پاکستانی فاسٹ بالر وسیم اکرم پیشہ ورانہ مصروفیات کی بنا پر آئی پی ایل کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز کے بالنگ کوچ کے فرائض سر انجام نہیں دیں گے۔ وہ 2010 سے کولکتہ نائٹ رائڈرز کے بالنگ کوچ رہے ہیں۔ آئی پی ایل کا 10th سیزن آئندہ سال 5 اپریل سے شروع ہو رہا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2018 کی میزبانی روس کے سپرد ہے، لیکن روس کے ریاستی سطح پر ڈوپنگ کے 4 سالہ منصوبے میں ملوث پائے جانے کے انکشافات سامنے آنے کے بعد یو کے پارلیمان کے رکن ڈیمین کولنز نے اس میزبانی پر سوال اٹھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روس میں ورلڈ کپ کے دوران ڈوپنگ کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جانے کی کوئی ضمانت نہیں۔ واضح رہے انسداد ڈوپنگ کے عالمی ادارے واڈا کی جانب سے پروفیسر رچرڈ میکلارن کی رپورٹ میں روس کے 4 سالہ ڈوپنگ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے روسی ایتھلیٹس کی تعداد 1000 سے زائد بتائی گئی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے برعکس اس حکومت کی افغان پالیسی تقریباً ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ ہنا ربانی گھر کا خصوصی انٹرویو سیربین میں آگے آنے کو ہے، یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ شمائلہ خان۔
انسانی حقوق کے عالمی دن پر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے رہنماؤں نے صوبے میں حقوق انسانی کی مبینہ پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ حلب کو واپس لینے کے لیے شامی فورسز کی کوششوں کے دوران 1000 سے زیادہ شامی باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خیال ہے کہ روس نے صدارتی انتخابات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنے میں مدد کے لیے خفیہ طور پر کام کیا۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گوئن ہائی سے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے دارالحکومت سیول کی سڑکوں پر مظاہرین آج لگاتار 7ویں ہفتے بھی جمع ہیں۔ یمن میں حکام کا کہنا ہے کہ عدن کی بندرگاہ پر فوجی اڈے پر ایک خودکش دھماکے میں کم از کم 12 فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور انڈونیشیا میں صوبے آچے میں بدھ کے روز آنے والے زلزلے کی وجہ سے کم از کم 43,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے برعکس اس حکومت کی افغان پالیسی تقریباً ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے میں نے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ ان کی حکومت کی پالیسی کیا تھی۔
پوری دنیا میں تعلقات جب بہتر اپنے خطے میں ہوتے ہیں، اپنے امیڈیٹ نیبرہڈ میں ہوتے ہیں،
جی،
تو اس سے آپ کو اکنامکلی بھی فائدہ ہوتا ہے اور آبویسلی پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھتے ہوئے اپنی پوری فارن پالیسی کو ریجنل پیوٹ دیا تھا، جس کو ہم کہتے تھے۔ اس میں افغانستان ایک ہمارا سب سے اہم ترین پارٹنر ہے، میں کہوں گی شاید انڈیا سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا پورس بارڈر ہے جو کہ ہزاروں کلو میٹر کا ہے، وہاں پہ اگر کسی قسم کی اسٹرائف ہوتی ہے، کانفلکٹ ہوتی ہے، وہ پرمیٹ کر دیتا ہے بارڈر کے تھرو اور پاکستان کے اندر آ جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ اشرف غنی جب حکومت میں آئے، جب پریزیڈنٹ آئے، تو ان کے پاس شاید اتنی زیادہ اسپیس نہیں تھی نیشنلی ان کے اپنے ملک میں پاکستان کی طرف اتنا آگے بڑھ کے آنے کی، جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی ایفرٹ کی۔ اور اس میں میں یہ جانتی ہوں کہ تمام چیزوں جس پہ انہوں نے پاکستان کو سے اگری کیا، وہ پاکستان کی دیرینہ خواہشات تھیں۔ آپ اس میں سب، میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں، انہوں نے آ کے یہ بھی کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہارڈ ویئر پرچیز نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کا ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہماری جو کانفلکٹ رہتی ہے، وہاں پہ اگر آپ ان کے ساتھ ملٹری الائنس ہوتا ہے، یقیناً آپ ان کے ساتھ ہر قسم کے اکنامک الائنس کریں، اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور ہم بھی اپنی حکومت سے کوئی بھی اکنامک سپورٹ دے، بے شک انڈیا ہو، بے شک کوئی اور ہو، جو افغانستان کو دینا
جی، یہ ہاں جی یہی
اچھی طرح سے دیکھتے ہیں
جی۔ اسی طرف میں اگلا سوال اسی پہ میں کر رہا تھا کہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں، یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ افغانستان کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے، اور اسی طرح مطلب ابھی حال ہی میں جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی اور جس طرح پاکستان پر کھل کر وہاں پہ تنقید اور وہ کی گئی، تو یہ اگر دیکھا جائے تو غلطیاں تو میرے خیال ہے پھر دونوں طرف سے ہو رہی ہیں نا، پاکستان اور افغانستان، یا آپ اس سے متفق نہیں ہوں گی؟
دیکھیں، میں تو اس سے بالکل شاید متفق سے بھی زیادہ ہوں۔ میرے نظر میں، میں نے یہ بار بار کہا ہوا ہے کہ پورے دنیا کی جو غلطیاں ہیں افغانستان میں، اور افغانستان کی اپنی جو گورننس اور باقی فیلئرز ہیں، اس سب کا ملبہ پاکستان کے اوپر گرتا ہے اور بہت افیکٹولی گرتا ہے، جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ لیکن افغانستان میں میرا یہ ماننا ہے اور یقین ہے کہ جو اپرچونیٹی پریزیڈنٹ اشرف غنی نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد اس حکومت نے اس کو لوز کر دیا۔
اگر تو یہ پاکستانی گورنمنٹ نے آپ کے الفاظ میں یہ موقع جو پریزیڈنٹ غنی نے دیا تھا وہ آپ کے خیال میں لوز کیا ہے، لیکن پاکستان کی سول حکومت، اس کی کتنی سے ہوتی ہے، اس کا کتنا اختیار ہوتا ہے افغان پالیسی بنانے میں؟
دیکھیں، افغان پالیسی جہاں تک بارڈر تک اس کا تعلق ہے، جہاں تک ڈائنامکس کا تعلق ہے، اس میں ملٹری کا ایک لیجیٹمیٹ رول ہے۔ لیکن جہاں تک فورن پالیسی مینجمنٹ ہے کہ آپ نے کون سی اکنامک انگیجمنٹ ان کے ساتھ کرنی ہے، اکنامک انگیجمنٹ سے زیادہ آپ نے کون سے گروپس کو، یا کیا آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ آپ کسی گروپس کے طرف جھکاؤ ہے آپ کا، یہ سب کچھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس میں کسی اور کا رول نہ آنا چاہیے نہ آتا۔ ہم نے فورن پالیسی پاکستان کی مینج کی ہوئی ہے، 2.5 سال مینج کی ہوئی، اس لیے آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو ملٹری کے طرف سے انکمبنسیز کئی گورنمنٹس پروجیکٹ کرتی ہیں، یہ ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں.
افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جس طرح ابھی تلخی ہے تعلقات میں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ افغانستان کا جو مطالبہ ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کا, اور اسی طرح کے مطالبات جو ہیں وہ امریکہ تو سالہ سال سے کر رہا ہے. تو کیا ابھی آپ کے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو یہ والی جو پالیسی ہے کہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی کو نہیں کر رہے, اور خصوصاً جو حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپ کے خیال میں کارروائی شروع نہیں کر دینی چاہیے؟
مسئلہ یہ ہے کہ یا تو افغان سارے جتنے بھی پاکستان میں ہیں وہ آرام سے ان کو کہا جائے اور وہ بارڈر کراس کر کے افغانستان میں چلے جائیں, اور پھر ان کی حکومت جانے اور وہ جانے. کیونکہ یہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دوسری حکومت بھی اس کی ذمہ داری نہیں لیتی, اس لیے پاکستان کے پاس شاید یہ ویئر ود آل نہیں ہوتی اور ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ایک ہی دفعہ ہر کسی کے اوپر بہت پیونیٹیو ایکشن ایک ہی دفعہ ملے. لیکن یہ جو نارتھ وزیرستان کو کلیئر کرنے والا پورا آپریشن ہے, آپریشن درد عزب, اس کی یہی پالیسی ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کے کوئی بھی نان پاکستانی یا پاکستانی گروپس نہ رہیں جو کہ وائلنس کو استعمال کر سکیں. اب اس میں ہمیں کیا پوری طرح ہیو وی بین سکسیزفل, I would say نہیں, it's work in progress.
تو ان کے جو مطالبات ہیں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی کے, یہ آپ کے خیال میں جائز ہیں افغانستان کے اور امریکہ کے؟
دیکھیں میرے نظر میں افغان حکومت ذمہ داری لے اپنے افغان نیشنلز کی, ان کو اکراس دا بارڈر لے جانے کی اپرچونیٹی دے, اور پھر اگر ہمارے پاس کوئی لوگ رہ گئے ہیں یا کوئی لوگ اس طرف ہیں ان کے خلاف پیونیٹیو ایکشن کا مطالبہ افغان حکومت اگر کرتی ہے تو وہ عین جائز ہے. اسی طرح جائز ہے جیسے پاکستان جب پاکستانی طالبان کا کوئی اوپر پیونیٹیو ایکشن لینے کا مطالبہ افغانستان سے کرتی ہے. آپ یہ مت بھولیں کہ اس پورے ریلیشن شپ میں جو بات کر رہی ہوں وہ پرنسپلی کہہ رہی ہوں, لیکن کشیدگی امپلیمنٹیشن لیول پہ کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے بےحا ثبوت موجود ہیں کہ امپیونٹی کے ساتھ اکراس دا بارڈر پاکستان کے خلاف جو اینٹیز پاکستان میں بامبس پھاڑتی ہیں, پاکستان کے لوگوں کو مارتی ہیں, وہ امپیونٹی ان کو وہاں پہ موجود ہے اکراس دا بارڈر افغانستان میں, اور کئی افغان ایجنسیز ایسی ہیں جو ان کو اسسٹ اور ہیلپ بھی کرتی ہیں. میں یہاں تک کہہ رہی ہوں کہ یہ بے شک یہ ایک حقیقت ہے, لیکن پاکستان کو اس وقت بائی ایکشن دکھانا ہوگا, لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہوگا کہ ہمارے بس میں جو کچھ بھی ہے ہم کریں, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ افغانستان کے بس میں, جو کہ مجھے پتا ہے کہ افغانستان کے بس میں آبویسلی ہم سے کم ہے, لیکن ان کے بس میں بھی جتنا ہے ان کو بھی کرنا چاہیے, بیکاز یہ ہم ایک اسپائرل میں پھنسے ہوئے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی.
یہ تھیں پاکستان کی سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر. پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے مسافر طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 47 افراد میں سے اب تک 9 کی لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں, جبکہ باقی میتوں کی ڈی این اے کی مدد سے تصدیق کا عمل جاری ہے. ہماری ساتھی سارا حسن نے پمس کے ڈاکٹر الطاف سے بات کی.
اور یہ جو شناخت ہوئی ہے اس میں دو طریقے جو ہے نا وہ کارگر تھے, ایک تو بایو میٹرک والا تھا, اس میں کچھ ایک دو جو ہے نا کی ہوئی ہے, باقی جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں اور جو ان کے ساتھ بلانگنگز ہیں پیشنٹس وکٹمز کی,
جی
ان کے بلانگنگ سے اور ان کے رشتے داروں کی جو ہے نا وہاں پہ اس کو کنفرم کیا جب تو اس طرح سے ہوئی, تو اس طرح سے ٹوٹل ابھی تک 9 جو ہیں میتوں کی شناخت ہوئی ہے جو ہم نے لواحقین کے حوالے کر دی ہیں.
ٹھیک ہے,
جو ڈی این اے کے لیے باقی جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کے ہم نے سیمپل جو لواحقین کے سب کے لے لیے ہوئے ہیں,
سب کے مکمل ہو گئے, پہلے کچھ دو تین ایسے تھے جو رہ گئے تھے.
جی سب کے مکمل ہو چکے ہیں جو پاکستانی ہیں.
اچھا,
جو فارنر سے ان میں سے ایک جو چائنیز ہے اس کا ہو چکا ہے, باقیوں کے ابھی انتظار میں ہم لوگ,
دو باقی ہیں.
ہاں جی, لیکن اسی دوران میں ہم نے ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے جو نا وہ سارا میٹیریل اور سیمپلز بھیج دیے ہوئے ہیں.
اوکے ڈاکٹر صاحب, اب باڈیز تو آپ کے پاس نہیں ہیں, وہ سب کولڈ اسٹوریج میں ہی ہیں نا؟
دیکھیں مارچری جو ہاسپٹلس کی ہوتی ہے نا وہ بڑے شارٹ ٹائم کے لیے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے.
جی جی, بس یہ بتائے گا کہ اب تک مطلب یہ کتنا مزید وقت لگے گا اس تمام نتائج جانے میں؟
جو پروسیس ہوتا ہے یہ 7 ڈیز تک کا ہوتا ہے.
جی جی,
تو اس لحاظ سے انشاءاللہ وی آر کانفیڈنٹ کہ ہمیں
یعنی کہ ہم
شروع کیا ہے,
جی جی
7 ڈیز میں انشاءاللہ مکمل کر کے ہم لوگوں کو اس کی اطلاع بھی کر دیں گے اور لواحقین کے حوالے کر دیں گے.
یہ تھے پیمس کے ڈاکٹر الطاف. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ امریکہ 200 مزید فوجی شام بھیجے گا تاکہ دولت اسلامیہ کو رقہ سے نکالا جا سکے. ادھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شام کے جنگی طیاروں نے مشرقی حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی.
بحرین میں مشرق وسطی کی سلامتی کے بارے میں ہونے والے مذاکرات کے موقع پر بات کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے بتایا کہ امریکہ جو 200 مزید فوجی شام بھیجے گا ان میں خصوصی تربیت کار، مشیر، بم ٹھکانے لگانے والے ماہرین شامل ہوں گے، اور یہ ان 300 امریکی اہلکاروں کے علاوہ ہیں جو پہلے ہی سے شام میں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خصوصی تربیت یافتہ اہلکار مقامی باصلاحیت فورسز کو دولت اسلامیہ کے خلاف منظم ہونے، تربیت حاصل کرنے اور سامان فراہم کرنے کا کام کریں گے. اس تعیناتی کی منظوری گزشتہ ہفتے امریکی صدر باراک اوباما نے دی تھی. دوسری جانب شامی جنگی طیاروں نے مشرقی حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں. یہ کارروائی ایک ایسے وقت پر کی گئی ہے جب امریکی اور روسی حکام آج شامی بحران کے حل پر بات چیت کے لیے جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں. ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے شام میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے. اس تناظر میں گزشتہ روز پیش کردہ ایک قرارداد کے حق میں 122 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ اس کے خلاف صرف 13 ووٹ پڑے. اس قرارداد کے حوالے سے اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پار کہتی ہیں،
This is a vote to stand up and tell Russia and Assad to stop the carnage.
اس قرارداد کا مقصد روس اور بشار الاسد کی حکومت کو یہ بتانا ہے کہ شام میں قتل عام بند کیا جائے. اس کے علاوہ اس ووٹنگ کا مقصد ان اصولوں کا دفاع کرنا ہے جن کے تحت ریاست کو حالت جنگ میں طرز عمل اپنانا چاہیے. اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ شام میں فوری طور پر سیز فائر کیا جائے اور وہاں پھنسے لوگوں کو فوری مدد پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا جائے.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ حلب میں باغیوں کے علاقوں سے نکلنے والے سینکڑوں مرد اور لڑکے مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں. ادارے کے ترجمان روبرٹ گولویل کہتے ہیں،
حلب میں باغیوں کے علاقوں سے نکلنے والے سینکڑوں مردوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. ان کے خاندان والے بتاتے ہیں کہ ان کا اپنے عزیزوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا جو 7 سے 10 دن پہلے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے نکلے تھے اور ان کی عمریں 50 سال سے کم بتائی جا رہی ہیں.
انہوں نے مزید کہا کہ حراست میں رکھنے کے حوالے سے شامی حکومت کا ریکارڈ بہت خراب ہے، اس لیے اقوام متحدہ کو ان مردوں اور لڑکوں کی حفاظت کے حوالے سے خدشات ہیں جو حلب کے باغیوں کے علاقے سے شامی حکومت کے کنٹرول والے علاقوں میں آئے ہیں.
اب ذکر امریکہ کا ہی. امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خیال ہے کہ روس نے صدارتی انتخابات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو تقویت دینے کے لیے خفیہ طور پر کام کیا. اس خبر کی مزید تفصیل جانتے ہیں واشنگٹن میں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. جی برجیش، کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی؟
دیکھیں عادل، دو بڑے اخباروں نے یہاں کے اہلکاروں کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسیاں اب کافی حد تک یقین کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ روس نے انتخابی ریس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے کی کوشش کی. سی آئی اے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے افراد کی پہچان کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن کے روس کی حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں اور جنہوں نے ایسے ہزاروں دستاویز وکی لیکس کو دیے جو ہیکنگ کے ذریعے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی اور ہلری کلنٹن کے کیمپین چیئرمین جان پوڈیسٹا کے ای میل سے چرائے گئے تھے. اور ان اہلکاروں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہیکنگ ریپبلکن نیشنل کنونشن کمیٹی کی بھی ہوئی تھی، لیکن وہ دستاویز جاری نہیں کیے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے اس پر خاصا سخت بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہونے کا دعویٰ کیا تھا. یعنی ایک طرح سے ٹرمپ نے اپنے ہی ملک کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہیں ہر دن جو انہیں بریف کریں گی ان کی قابلیت یا ایمانداری پر سوال اٹھائے ہیں. اور غور طلب ہے کہ جمعے کو صدر اوباما نے بھی پوری انتخابی مہم کے دوران جو سائبر اٹیک ہوئے ان کے لیے روس پر انگلی اٹھی، اس کی گہرائی سے تفتیش کا حکم دیا ہے.
برجیش اپادھیائے، بہت بہت شکریہ. اب وقت ہوا چاہتا ہے نامہ نگار شکیل اختر کے کالم دوسرا پہلو کا.
شاہ رخ خان کی فلم رئیس کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے. فلم کے ناقدین اور عام شائقین نے ٹریلر کی تعریف کی ہے. فلم میں بھارت میں پاکستانی سیریل ہم سفر سے شہرت پانے والی پاکستان کی مقبول اداکارہ ماہرہ خان ہیروئن کے کردار میں ہیں. شاہ رخ خان اب بھی مقبولیت کی بلندیوں پر ہیں اور فلم کے شائقین عموماً ان کی فلم کو ایک بار دیکھنا ضرور پسند کرتے ہیں، ان کی فلموں کا انتظار رہتا ہے۔ فلم میں ایک پاکستانی اداکارہ کی شمولیت معمول کے دنوں میں اس فلم کو اور بھی زیادہ پرکشش بنا سکتی تھی، لیکن نفرتوں کے اس ماحول میں فلم کے بارے میں طرح طرح کے شک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اور سرحدوں پر خوریز ٹکراؤ کے درمیان اکتوبر میں ہدایتکار کرن جوہر کی فلم اے دل ہے مشکل کی ریلیز خطرے میں پڑ گئی تھی۔ مہاراشٹر کی سختگیر تنظیم ایم این ایس نے اس فلم میں مقبول پاکستانی اداکار فواد خان کے ہونے کے سبب اس فلم کو ریلیز نہ ہونے دینے کی دھمکی دی تھی۔ آخری وقت میں حکومت کی ثالثی میں اس یقین دہانی کے بعد یہ فلم ریلیز ہو پائی تھی کہ مستقبل میں کرن پاکستانی اداکاروں کو اپنے فلم میں نہیں لیں گے۔ شاہ رخ کی فلم رئیس جنوری میں ریلیز ہوگی۔ ابھی فلم کے خلاف کسی تنظیم یا گروپ کی طرف سے براہ راست کوئی بیان نہیں آیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کئی جگہ بائیکاٹ شاہ رخ اور بائیکاٹ رئیس کے پیغامات چل رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ان کی دو اور فلمیں ڈیئر زندگی اور فین آ چکی ہیں اور اس طرح کی مہموں کا بظاہر ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ شاہ رخ سے بڑا چیلنج اداکار عامر خان کو درپیش ہے۔ ان کی فلم دنگل اس مہینے کرسمس ہفتے میں ریلیز ہو رہی ہے۔ یہ فلم ہریانہ کے ایک پہلوان کی زندگی پر بنی ہے جو بعد میں ایک کوچ بنے اور ان کی تربیت نے ان کی اپنی بیٹی نے کشتی میں کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ اس فلم کے لیے عامر نے اپنے کردار کی مناسبت سے اپنا وزن کافی بڑھایا تھا۔ عامر کو بالی ووڈ کا ایک بہترین اداکار تصور کیا جاتا ہے۔ وہ بھارتی شائقین میں کافی مقبول رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں بھارت میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری اور تنگ نظری پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جب اپنی بیوی کے حوالے سے یہ کہا کہ ان حالات میں کہیں انہیں ملک ہی نہ چھوڑنا پڑے، تو ان کے خلاف تنقید اور نفرت کا ایک سیلاب امٹ پڑا۔ ان کے اس بیان پر ٹی وی چینلوں پر بحث ہوئی، سوشل میڈیا میں ان کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی، دباؤ اتنا بڑھا کہ بہت سی کمپنیوں نے انہیں اپنے اشتہاروں سے نکال دیا۔ اس صورتحال کے بعد دنگل ان کا پہلا امتحان ہوگا۔ ادھر سختگیر تنظیموں کی دھمکیوں کے بعد بالی ووڈ کی نئی فلموں میں پاکستانی اداکاروں اور گلوکاروں کو نہیں لیا جا رہا ہے۔ بھارت اور پاکستان کی کشیدگی اب سرحدوں سے نکل کر سپورٹس، آرٹس اور عوامی رشتوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس ماحول میں دنگل اور آئندہ مہینے رئیس ریلیز ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں ہی فلمیں بڑے بجٹ کی فلمیں ہیں اور فلم انڈسٹری ان سے کافی امیدیں کر رہی ہے۔ عامر خان اور شاہ رخ جیسے اداکاروں کی موجودگی باکس آفس پر کسی بھی فلم کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ اداکار ایک طویل عرصے سے فلم کے پردے پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ کئی فلم نقادوں کا خیال ہے کہ ان دونوں سپر اسٹارز کی مقبولیت اب ڈھل رہی ہے، ان کی مقبولیت میں کمی آتی ہے یا اب بھی وہ اپنے شائقین کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، یہ ان دونوں فلموں سے پتہ چل سکے گا۔ شکیل اختر، BBC بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب لڑکے کہا کرتے تھے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اور واقعی لڑکی کو مناتے مناتے زندگی تمام ہو جاتی تھی۔ لیکن آج لڑکے ہیں بے فکرے اور لڑکیاں وہ ہیں بنداس۔ کہیے کیسے ہیں آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں سب کام اور میرے ساتھ چلیں بالی ووڈ کی سیر پر، جس میں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ پرینیتی چوپڑا اور ورن دھون کے درمیان کس بات کی ٹینشن ہے، کنگ خان کو رونا کیوں نہیں آتا، بپاشا رومرز کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، اور زرین خان بات کریں گی اپنے نئے آئٹم سانگ کی۔ پرینیتی چوپڑا اور ورن دھون اکثر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے نظر آتے ہیں۔ کرن جوہر کے ریئلٹی شو کافی وتھ کرن میں بھی پرینیتی نے بار بار ورن کا نام لے کر ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ تو ورن جی، یہ کیسی لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے؟
پرینیتی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بول سکتا، بہت بڑی ایکٹریس ہے، سینئر ہے میری، تو میں ان کے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ پاؤں گا۔ بٹ میرا ایکچولی نہ ہی لو کا کوئی ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، ایکچولی کوئی ہیٹ کا بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، ایکچولی کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ میں نے ایک گانا کیا ان کے ساتھ اور ایک ٹور پہ گئے تھا، مجھے لگتا ہے بہت اچھی لڑکی ہے۔
تجھے تم بھی خبر ہے کہ تیرا ہیرو ادھر ہے، تیرا دھیان کدھر ہے، یہ تیرا ہیرو ادھر ہے۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔
شاہ رخ خان نے اسی ہفتے اپنی فلم رئیس کا ایک اور ٹریلر جاری کیا ہے، جسے کافی اچھا ریسپانس مل رہا ہے۔ ٹریلر کافی انٹینس ہے، تو خان صاحب، ٹریلر سے لگتا ہے کہ فلم میں فائٹنگ شائٹنگ تو ہوگی، یا رونا دھونا بھی ہوگا؟
जहाँ तक रोने का सवाल है, मैं असली में नहीं रोता हूँ, असली में मैं अपने बाथरूम में रोता हूँ और वहाँ मैं किसी को नहीं घुसने देता हूँ, तो वो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा। ये हमारा फिल्मी रोना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ आंख में उंगली उंगली डाल के, कुछ फीलिंग करके, बट ऐसी दुआ मत करो कि मैं जिंदगी भर रोता रहूँ, और स्पेशली ट्रेलर के वक्त मत करो यार, अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह रोते थे।
बिपाशा बासु पिया के घर क्या गई, फिल्मों से बिल्कुल गायब हो गई। वैसे पहले भी उन्होंने कौन सा तीर मार दिया था? हाँ, अब अगर नजर आती है तो सिर्फ पार्टियों में या अपने पतिदेव के साथ तस्वीर में, लेकिन अभी तक बिपाशा और उनके हस्बैंड करण ग्रोवर के बारे में कोई गॉसिप सामने नहीं आई। क्यों बिपाशा, सब ठीक है ना?
मैं अखबार पढ़ती नहीं हूँ, हाँ पर वो ट्विटर पे दिख जाते हैं, सोशल नेटवर्किंग में तो दिख जाते हैं, यू नो यू गाइस, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम रूमर्स। लेकिन अपनी लाइफ के बारे में आप सबसे बेहतरीन बेहतर जानते हैं, तो पढ़ के क्या फायदा।
मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। दर्द भरा दिल में इतना के रोने को दिल करदा, तेरे बिना मैं जान सब तो होने को दिल करदा।
सलमान खान के पुश के बावजूद भी जरीन खान का फिल्मी करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा। हिट स्टोरी 3 के बाद अब जरीन ने एक आइटम नंबर किया है। ये और बात है कि यही आइटम नंबर मलाइका अरोड़ा खान भी कर चुकी हैं।
माही रे जो मैंने ये नया गाना किया है उसको आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो आई थिंक टू स्टेप इन टू हर शूज वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो पीपल आर
अप्रिशिएट।
आज का तारीखी दिन अकबर आजम की शिकस्त और मोहब्बत की फतह का दिन है। ये मेरी आखिरी इल्तिजा है, दुनिया में दिल वाले का साथ देना, दौलत वाले का नहीं।
इन्हें लोग शहंशाह जज्बात कहते हैं और इन्होंने 60 साल तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। इनका नाम है यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार, जिन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है।
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया।
1922 में पाकिस्तान के शहर पिशावर में पैदा होने वाले यूसुफ खान ने 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से डेब्यू किया।
न तो जमीन के लिए है न आसमां के लिए, न तो जमीन के लिए।
दिलीप साहब ने 1949 में अंदाज, 55 में देवदास और 1960 में मुगले आजम जैसी तारीखी फिल्मों में सलीम का किरदार अदा किया।
अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा।
और तुम कर भी क्या सकते थे?
एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले-इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की हद मुकर्रर करनी होगी।
तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं।
दिलीप कुमार ने अपने दौर की हर बड़ी हीरोइन के साथ काम किया। काफी अरसे पहले बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी सफर के बारे में कुछ यूं कहा।
बस ऐसे लगता थोड़ा सा वक्त गुजरा, अभी अभी की बात है। जैसे आप कहते हैं कि एक युग बीत गया, जमाना बीत गया, ऐसा नहीं लगता मुझे। वो दिन नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह होती है रोज, शाम होती है, और वक्त का सिलसिला वैसे ही चलता है। मौसम बदलते हैं, बरसात आती है, फिर सर्दियां हो जाती हैं, फिर गर्मी पड़ती है, तो वक्त के बहाव में तो कोई फ़र्क नहीं है। सारी चीज़ें वैसी हैं, छोटे छोटे हालात वाक़यात जो हैं वो बदलते रहते हैं।
कुमार के साथ मधुबाला का नाम लिया जाता रहा और दोनों ही की नजदीकियों के किस्से भी आम थे, लेकिन हालात बदले और इसी दौरान उनकी मुलाकात सायरा बानो से हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सायरा बानो जो खुद एक बहुत बड़ी स्टार थी, दिलीप कुमार से हमेशा ही बहुत मुतासिर थी।
लोगों
लोगों को एहसास होता है कि ये इंसान जो है ये अलग किस्म का है। यूसुफ साहब ने कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों को कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सिर्फ पैसे पे ध्यान नहीं दिया, बिजनेस पे नहीं दिया। वो आर्टिस्ट आदमी है, सही मानों में जो है एक आर्टिस्ट जो होता है, जो एक शायर होता है, जो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है, वो इंसान है। बाकायदा मैं कहूंगी वो तो हिंदुस्तान का हमारा कोहिनूर है, दिलीप कुमार।
दूसरे स्टार्स की तरह दिलीप कुमार की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए और कुछ अरसे ब्रेक लेने के बाद 1981 में दिलीप कुमार ने फिल्म क्रांति से वापसी की। इसके बाद उन्होंने फिल्म सौदागर, कर्मा और शक्ति जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाए। सिर्फ भारत के ही हाईएस्ट अवार्ड्स पद्म भूषण और पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड के साथ साथ पाकिस्तान में भी आला तरीन सिविलियन एजाज से नवाजा गया।
बहुत अल्लाह की शुक्र गुजार हूँ मैं, इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं माशाल्लाह दुनिया भर से। मैं बहुत बहुत एहसान मंद हूँ खुदा का। He has got so many best wishes and love, admiration, दुनिया भर के लोगों का इतनी मोहब्बत है यूसुफ साहब के लिए।
ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू।
दिलीप कुमार ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जो रुतबा और इज्जत हासिल की वो अब तक शायद ही किसी फिल्म स्टार को नसीब हुई हो।
मौजूदा दौर के जो बच्चे आते हैं मिलने वो हमारे बच्चों की तरह ही हैं, जैसे आमिर हैं, शाहरुख हैं, जैसे कि ये सलमान हैं, सब प्यारे बच्चे हैं, इतना आदर करते हैं यूसुफ साहब का, आते हैं, यानी कि कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता जहां वो हमारा दिल छूते नहीं। यूसुफ साहब को जो है उनका हार्ट जो है वो बाग बाग हो जाता है जब ये तीनों उनको रिसीव करते हैं या देखते हैं फंक्शन में, तो बजाते खुद यानी कि गाड़ी तक उनको पहुंचाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनके साथ टाइम, पूरी पार्टी छोड़ के यूसुफ साहब के साथ वो टाइम बिताते हैं। ऋतिक भी बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता है सभी फिल्म इंडस्ट्री वाले।
दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा।
नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग सी लड़ गई, कुड़ी पतंग सी लड़ गई।
और अब बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म की। रणवीर सिंह और वाणी कपूर की फिल्म बेफिक्र कैसी रही ये बताएंगे हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी।
जी हाँ, बेफिक्र फिल्म ऐसी है जो बेफिक्र होने वाली फिल्म है। आदित्य चोपड़ा की नई फिल्म जो है बेफिक्र, ये नई फिल्म नहीं है, ये पुरानी फिल्मों का ही मिश्रण है। यहाँ पे एक लड़का है धर्म जो पेरिस जाके कुछ काम ढूंढने की कोशिश करता है और वहाँ उसको पहली दिन एक लड़की मिल जाती है जो वहीं की है, यानी वो अपने आप को फ्रेंच ही कहती है। उसके माँ बाप पंजाबी है, वो इंडियन है, वो वाणी कपूर है। दोनों में पहले ही दिन से दोस्ती हो जाती है और प्यार हो जाता है। यहाँ से शुरू होती है बेफिक्र, यानी वो बेफिक्र है, उनको कोई मतलब नहीं है कल क्या होने वाला है, हमारे रिश्ता कहाँ तक जाएगा, किस तरह का हमारा रिश्ता है। और ये पूरी फिल्म उनके बेफिक्र होने पर है।
तो ये थी इस हफ्ते की बॉलीवुड गॉसिप। चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगी ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
आइए नज़र डालते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर, जहां इस वक्त आप जिन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं उनमें एक खबर, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबर ये है कि कोहली साल के सबसे कामयाब बल्लेबाज बन गए हैं। मुंबई में खेले जाने वाले चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंडिया ने इंग्लैंड की बर्तरी खत्म कर दी है, जबकि इंडियन कप्तान विराट कोहली ने एक और सेंचुरी बना ली है। इस इनिंग के दौरान जब कोहली का स्कोर 55 रन तक पहुंचा तो वो इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट को पीछे छोड़कर 2016 में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे खालिद करामत, प्रोड्यूसर थे आरिफ शमीम, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे माइक एडली, इस्लामाबाद में आमिर सदीक। आदिल शाहजेब को इजाज़त दीजिए। आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
انسانی حقوق کے عالمی دن پر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے رہنماؤں نے صوبے میں حقوق انسانی کی مبینہ پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ حلب کو واپس لینے کے لیے شامی فورسز کی کوششوں کے دوران 1000 سے زیادہ شامی باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خیال ہے کہ روس نے صدارتی انتخابات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنے میں مدد کے لیے خفیہ طور پر کام کیا۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گوئن ہائی سے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے دارالحکومت سیول کی سڑکوں پر مظاہرین آج لگاتار ساتویں ہفتے بھی جمع ہیں۔ یمن میں حکام کا کہنا ہے کہ عدن کی بندرگاہ پر فوجی اڈے پر ایک خودکش دھماکے میں کم از کم 12 فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور انڈونیشیا میں صوبے آچے میں بدھ کے روز آنے والے زلزلے کی وجہ سے کم از کم 43,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔